بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 مئی سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الحجرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے کا جو خطاب تھا، زیادہ تر اس دو ورقے کی وضاحت پر مشتمل تھا جو یہاں تقسیم کیا گیا تھا، اور وہ دو ورقہ مشتمل تھا ان اشتہارات پر کہ جو پاکستان کے قومی اخبارات میں ہم نے شائع کرائے۔ ان کے ضمن میں جدید اسلامی ریاست عہد حاضر کی ایک مثالی اور ترقی یافتہ اسلامی ریاست، اس کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کے ضمن میں ایک بات ایسی آئی ہے جو وضاحت طلب ہے کہ اس کے لیے کچھ مغالطہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ نئی قانون سازی یعنی اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ اب ان الفاظ سے ایک مغالطہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی اجتہاد کرے وہ فائنل ہو، حالانکہ اسی میں اس کے بعد اس کا اگلا جملہ یہ موجود ہے، لیکن یہ بات کہ آیا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے حدود سے متجاوز تو نہیں ہو گیا، اس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق اجتہاد کا معاملہ نہیں ہے، اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر ہے، کتاب و سنت کے لیمٹس کو کراس نہیں کر سکتا اجتہاد۔ یہ مغالطہ میں حیران ہوا کہ ڈان میں بھی چونکہ ہمارے اشتہارات چھپے تھے تو ایک صاحب کا اس میں خط شائع ہوا جس میں انہوں نے میری بات کی بڑی تعریف اور تحسین کی، لیکن اسے کہتے ہیں تحسین ناشناس، بات میری سمجھے بغیر تحسین کر دی۔ انہوں نے تو الفاظ یہ استعمال کیے کہ آئی سیلیوٹ ڈاکٹر اسرار، میں ڈاکٹر اسرار کو سلام کرتا ہوں، کہ انہوں نے تو وہی بات کہہ دی جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی اصل میں اجتہاد کرے گی، اصل اتھارٹی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ حالانکہ اس میں انہوں نے در حقیقت یہ قرار دیا کہ یہ تو پھر سیکولرزم ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی ڈاکٹر اسرار چاہتا ہے۔ تو بہرحال میرے خیال میں انہوں نے اگلا جملہ نہیں پڑھا یا نظر انداز کر دیا کہ یہ فیصلہ عدلیہ کرے گی کہ آیا کوئی اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گیا۔ تاہم میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج ذرا اختصار کے ساتھ اس مسئلے کی کہ اسلامی ریاست میں یہ اجتہاد کا عمل کیسے ہوگا، چونکہ یہ بات اصل میں اولاً علامہ اقبال نے کہی تھی اپنے خطبات میں، کہ اجتہاد جو ہے بدریہ پارلیمنٹ ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ، اجتہاد کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ اجتہاد کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی حکم کسی معاملے کا نہ قرآن میں موجود ہو نہ سنت رسول میں موجود ہو. اگر کوئی چیز قرآن حکیم میں موجود ہے اور سنت ثابتہ میں موجود ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اجتہاد کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو ایز سچ نافذ کیا جائے گا. اللہ کا حکم ہے نافذ کرو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نافذ کرو. اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جیسے اطیعوا کا حکم جو ہے فعل امر اللہ کے ساتھ وارد ہوا، اسی طرح رسول کے ساتھ وارد ہوا. تو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول یہ تو پیرلل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والی چیزیں. اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ یہ بھی جہد سے بنا ہے جس سے جہاد بنا ہے. جہد کے معنی کوشش. جب کوشش کوشش سے ٹکرا جائے، کوشش کے مقابلے میں کوشش آ جائے، ایک کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے یہ کام نہ ہو، یہ مقابلہ جو ہوگا یہ مجاہدہ ہے، جہاد ہے. اجتہاد باب افتعال ہے، اپنے اوپر مشقت جھیلنا، یعنی پوری محنت کر کے کوئی نیا معاملہ جو سامنے آ گیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھا، جس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی واضح رہنمائی نہیں ہے، اس کے ضمن میں پوری کوشش کر کے اور ایسی بات تلاش کرنا جو کتاب و سنت کی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہو، اور اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ جو جہد ہے، یہ جو کوشش ہوگی، اس کا نام اجتہاد ہے. یہ کام سرسری طور پر کرنے والا نہیں. اجتہادہ اس کے کیا معنی؟ پوری مشقت کی. اور اصل میں یہ ایک حدیث ہے جس سے کہ یہ لفظ ماخوذ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا یمن کا، تو روانگی کے وقت پوچھا، آپ نے سوال کیا کہ اے معاذ، جب وہاں تمہارے سامنے معاملات آئیں گے، مقدمات آئیں گے، تم وہاں کے گورنر ہوگے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا، اگر مجھے قرآن مجید سے کوئی فیصلہ مل جائے اسے نافذ کر دوں گا. حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر قرآن میں کوئی بات صریح نہ ملے تو؟ انہوں نے عرض کیا پھر میں آپ کی کوئی بات دیکھوں گا کہ آپ نے سنت میں آپ نے کسی موقع پر کوئی فیصلہ کیا ہو. تیسری مرتبہ سوال کیا، اگر تمہیں نہ قرآن میں ملے نہ میرے کسی قول و فعل سے رہنمائی ملے تو کیا کرو گے؟ اب انہوں نے عرض کیا ثم اجتہدو، پھر میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، سوچوں گا، غور کروں گا. اور یہ غور کرنا اور سوچنا دو اعتبارات سے ہے. دیکھیے ایک قرآن و سنت کی روح ہے، اگرچہ لفظاً کوئی حکم موجود نہیں ہے، لیکن اسپرٹ آف دی قرآن اینڈ اسپرٹ آف دی سنت، روح قرآن اور روح سنت، اس کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی فیصلہ اس روح اسلام کے منافی نہ ہو جائے. اور نمبر دو یہ کہ کہیں وہ بات صریحاً قرآن کی کسی بات سے ٹکرا نہ جائے، حدیث کی کسی بات سے ٹکرا نہ جائے. تو وہ در حقیقت ہے اجتہاد. اب اجتہاد کے ضمن میں ٹیکنیکلی دو باتیں سمجھنے کی ہیں جس کو عام طور پر نہیں جانتے لوگ. ایک ہے اجتہاد فی نفسہ، ہی کسی مسئلے میں غور کر کے، پوری کوشش کر کے، اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کرنا. ایک ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس میں اسے نافذ کرنا. یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ نافذ کرنے کی، انفورس کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اب اس میں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آپ پر وحی بھی آ رہی تھی، اور جن معاملات میں وحی نہیں تھی آپ خود بھی اجتہاد کرتے تھے اور پھر اسے خود ہی نافذ کرتے تھے. آپ مجتہد بھی تھے اور نافذ کرنے والے بھی تھے. اسی طریقے سے خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وارضاہ، وہاں بھی دونوں چیزیں جمع ہیں. ان میں سے ہر خلیفہ راشد مجتہد بھی تھا. ظاہر بات ہے ابو بکر سے بڑھ کر جاننے والا کتاب و سنت کا، عمر سے بڑھ کر، عثمان سے بڑھ کر، علی سے بڑھ کر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہوگا. لہذا وہ مجتہد تھے، اور ساتھ ہی وہ قوت نافذہ بھی، چونکہ وہ خلیفہ تھے تو انفورس کرنے کی، نافذ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا. لیکن جب یہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اب بنو امیہ کا دور آ گیا، بنو عباس کا دور آ گیا، اب یہ بادشاہت کا دور ہے. بادشاہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد ہو، وہ تو نسلن چل رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا. لہذا اب دو حصوں میں بٹ گیا. مجتہد تو علماء ہوں گے نا، جو کتاب و سنت کے جاننے والے ہوں گے، فقہا ہوں گے، مفسرین ہوں گے، محدثین ہوں گے، اجتہاد تو وہ کریں گے. لیکن علماء اور محدثین اور مفسرین کے پاس قوت نافذہ تو نہیں ہے، حاکم تو وہ نہیں ہے، حکومت تو ان کے پاس نہیں ہے، نافذ کون کرے گا؟ بادشاہ کرے گا. اب اس کی میں آپ کو دو مثالیں تو دیتا ہوں ملوکیت کے آغاز سے، اور دو ایک دیتا ہوں آخر اختتام پر. دیکھیے بنو عباس کے دور میں سب سے پہلے جو اس وقت کے خلیفہ تھے بنو عباس کے، انہوں نے یہ آفر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب چونکہ مرتب ہو چکی تھی الموطا، اس موطا جو ہے وہ حدیث کی کتاب بھی ہے، فقہ کی کتاب بھی ہے، ان کے فتاوی بھی اسی میں. انہیں یہ آفر دی گئی، ہم آپ کی کتاب کو بنا دیتے ہیں کتاب قانون، ہم نافذ کر دیتے ہیں اس کو. نافذ تو ہم کریں گے، آپ تو نہیں کر سکتے، حکومت تو ہمارے پاس ہے، لیکن آپ جو ہے قاضی القضات کا منصب قبول کر لیں اور ہم آپ کی کتاب کو ہی نافذ کر دیتے ہیں، تو آپ کے سارے جو اجتہادات ہیں وہ گویا کہ قانون کا درجہ حاصل کر لیں گے. انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ ویسے بھی بنو عباس کے ساتھ تعاون کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. اس کے بعد یہی آفر کی گئی امام ابو حنیفہ کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے دلیل بھی دی کہ دیکھیے ابھی اسلامی فقہ مرتب ہو رہی ہے، میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، کوئی اور بھی اجتہاد کر رہا ہے، کوئی اور بھی اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر مجھے آپ بنا دیتے ہیں چیف جسٹس قاضی القضات اور میرے جو اجتہادات ہیں وہ قانون بن جاتے ہیں، تو یہ حق تلفی ہوگی دوسروں کی، میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اور اسی کے جرم کی پاداش میں پھر وہ جیل میں بھی ڈالے گئے، تکلیفیں جھیلی انہوں نے، اور ان کا انتقال بھی جیل ہی میں ہوا. تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ مجتہد امام مالک تھے یا امام ابو حنیفہ تھے، لیکن نہ ان کے پاس، امام مالک کے پاس کوئی قوت و اختیار تھی تھا کہ وہ اس کو نافذ کر دیتے، نہ امام ابو حنیفہ کے پاس. آفر ہوئی انہیں بادشاہ وقت کی طرف سے کہ آپ کی بات کو ہم نافذ کر دیتے، قوت نافذہ ہماری، اجتہاد آپ کا مل جائے گا. انہوں نے قبول نہیں کیا. البتہ یہ ہے بات، امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید تھے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر یہ تسلیم کر لیا، وہ قاضی القضات بن گئے، انہی کے فیصلوں پر پورے امور مملکت چلے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلم دنیا میں سب سے بڑی تعداد کے اندر لوگ وہی ہیں جو فقہ حنفی کے ماننے والے، اس لیے کہ وہ حکومت کی فقہ رہی ہے. قاضی ابو یوسف جو ہے وہ حکومت کے منصب پر تھے، قاضی القضات تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ترکی سے لے کر اور بنگلہ دیش تک چلے جائیے، یہ پورا علاقہ کیا ہے، یہ فقہ حنفی کا علاقہ ہے، اور یہی اصل میں بڑے ممالک ہیں جن میں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو آخری دور سے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں اس ضرورت کا احساس ہوا کہ فقہ حنفی کو مرتب ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، کئی صدیاں گزر گئیں، اس عرصے میں حالات بہت بدل گئے، لہذا فقہ حنفی کو اثر نو مرتب ہونا چاہیے. اجتہاد ہونا چاہیے. اجتہاد کون کرے گا؟ اورنگزیب عالمگیر تو نہیں کر سکتے. وہ نیک تھے، متقی تھے، پارسا تھے، پابند صوم و صلات تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، لیکن یہ کہ مفتی یا قاضی تو نہیں تھے. انہوں نے اپنی پوری مملکت میں تمام گورنروں کو یہ فرمان بھیج دیا کہ تمہارے علاقے میں ہر صوبے میں سے جو ٹاپ کا کوئی عالم ہو اس کو ہمارے پاس بھیج دو. وہ علماء جمع کر لیے گئے، وہ ہینڈ پکڈ تھے، وہ کسی کے منتخب نہیں تھے کہ لوگوں سے ووٹ لے کر انہیں منتخب کیا گیا ہو کہ پنجاب کے اندر یہ عالم ہے، نہیں. وہ تو جو بھی اس وقت کی شہرت تھی، لوگوں کے اندر مقبولیت تھی، گورنروں نے جو رائے قائم کی انہوں نے لسٹ بنا دی، وہ لوگ آ گئے. ان حضرات کی ایک کمیٹی بنی، انہوں نے اجتہادات کیے اور فتاوی مرتب کیے، لیکن نافذ کرنے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ نافذ کرنے کا اختیار ان کے پاس تو نہیں تھا، وہ تو اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھا نا. اورنگزیب عالمگیر نے ان فتووں کو نافذ کر دیا. اسی لیے ان فتاوی کو کیا کہتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری. حالانکہ عالمگیر کے فتوے نہیں ہیں، فتوے علماء کے ہیں، اجتہاد علماء کے ہیں. فتاوی عالمگیری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نافذ کرنے کا اختیار تو عالمگیر کے پاس تھا، عالمگیر نے نافذ کیا، لہذا وہ فتاوی عالمگیری کہلاتے ہیں. اب آج کے زمانے میں کیا بات ہے؟ قوت نافذہ کس کے پاس ہوگی؟ قوت نافذہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا نا. لہذا علماء کریں گے اجتہاد. لیکن ایک ٹیکنیکل بات اور بھی سمجھ لیجئے، عالم ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک سند ہو وہ عالم ہو گیا. ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو سندوں والے مل جائیں گے جو الف کا نام بے نہیں جانتے. جیسے آپ کو سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، بکتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، میٹرک کا، بی اے کا لے لو، ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہے. وہی انسان ادھر ہے، وہی انسان وہاں بیٹھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا، ایک زمانے میں پاکستان نیوی کے ایک بڑے افسر تھے، انہوں نے بتایا کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ تمام جو یونٹس ہیں ان میں امام رکھے جائیں، خطیب اور امام، تو ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ایک کمیشن بنا اس کے وہ ہیڈ تھے. انہوں نے کہا میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں گیا، اشتہار دے دیا گیا تھا، اب لوگ آئے اتنی بڑی بڑی جو ہے خوبصورت سنہرے الفاظ میں ان کے پاس سندیں، لیکن ان کی علمیت کا یہ حال تھا کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ صحائے ستہ میں کون سی کتابیں شامل ہیں؟ کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور آگے چپ. صحائے ستہ کی کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں تھے اور سند ان کے پاس عالم دین کی تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی شخص عالم دین نہیں ہے، اس نے اس طریقے سے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان پڑھی ہے، اس نے سیکھی ہے، قرآن پڑھا ہے، تفاسیر پڑھی ہے، احادیث پڑھی ہے، ذہین بھی ہے، دنیا کے حالات سے بھی واقف ہے، تو کیا اسے آپ کہہ دیں گے کہ اسے اجتہاد کا حق نہیں ہے؟ اگر تو معاملہ کسی درسگاہ ہی کا ہے تو بریلوی درسگاہ سے جتنے لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں ان کے نزدیک دیوبندی سارے کافر ہیں، تو دیوبندیوں کا فتویٰ وہ کیسے مانیں گے؟ لہذا اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. آپ نہیں کہہ سکتے صاحب آپ فارغ التحصیل عالم دین نہیں ہیں لہذا آپ اجتہاد دیں. بھائی ٹھیک ہے، ہر شخص کے لیے راستہ کھلا ہوا میدان، آؤ دلیل دو. دلیل تمہیں کتاب و سنت سے لانی پڑے گی نا، یہ دونوں چیزیں کھلی ہیں، روشن ہیں. جیسے سورج روشن ہے ایسے ہی اللہ کی کتاب روشن ہے، وہ رسول کی سنت روشن ہے، دلیل لاؤ. البتہ اس اجتہاد کا معاملہ کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ جس اجتہاد کو قبول کر لے گی اکثریت سے وہ نافذ ہوگا. لیکن ساتھ ہی جیسا کہ میں نے اس میں عرض کیا ہوا اس دو ورقے میں، کہ اس کے اندر ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ میں مثلاً یہ کہوں کہ یہ جو اجتہاد کیا پارلیمنٹ نے، جو قانون بنایا ہے، یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. مجھے موقع ملنا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ میں جا کر اپنے دعوے کے حق میں دلائل پیش کروں. میں وکلا کی مدد لوں گا، علماء کی مدد لوں گا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی وکلا بھی آ جائیں گے، علماء بھی آ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا. یہ حق موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو بھی اول الامر ہے، پارلیمنٹ اول الامر ہے، بنو عباس کا بادشاہ جو بھی تھا یا خلیفہ کہلاتا تھا، اول الامر تھا اس وقت، اورنگزیب عالمگیر اول الامر تھے. لیکن یہ کہ اب پارلیمنٹ اول الامر ہوگی، اس پارلیمنٹ کے اول الامر ہونے میں اس کی اطاعت ہم پر مطلقاً فرض نہیں ہے. پہلی بات تو جیسا کہ میں نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کے حوالے سے آپ کو سنائی ہے آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جس کی میں نے بارہا مثال دی ہے، آپ لوگوں سے بہت سو کو یاد بھی ہوگی، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مثل مومن کا مثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کے مانند ہے جو ایک کھونٹے سے ایک رسی کے ذریعے بندھا ہوا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، مادر پدر آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے تو پابندی ہو گئی، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، پابند ہو گیا کہ نہیں. جو رسول کو مانتا ہے، رسول کے احکام کا پابند ہو گیا کہ نہیں. قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے احکام کا پابند ہو گیا. تو بندہ مومن جو ہے وہ پابند ہے. کہ مثال آپ نے دی ایک رسی اور گھوڑا اور کھونٹا، تو میں اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرتا ہوں مثال کو. فرض کیجئے آپ کے پاس کھلا میدان ہے، اب آپ چھوٹی سی رسی سے اگر گھوڑے کو باندھ دیں گے تو نہ دوڑ سکے نہ بھاگ سکے، سست ہو جائے گا کھڑا کھڑا. آپ کے پاس برمبا میدان ہے، آپ نے 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیا، کھوٹا ہے، رسی 2 گز ہے، 200 گز ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ 200 گز ریڈیس نصف قطر کا دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں گھوڑا آزاد ہے. 200 گز تک جا سکتا ہے نا، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 پہ جائے، کھوٹے کے ساتھ کھڑا رہے، اس کی مرضی ہے. یہ ہے اصل میں یہ دائرہ، یہ دائرہ اللہ اس کے رسول کے احکام کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ تو ہو گیا دائرہ. واولی الامر منکم، جہاں اطیعوا تیسری مرتبہ نہیں لائے، اولی الامر منکم، اپنے میں سے جو بھی اولی الامر ہیں، حاکم ہیں، جن کے ہاتھ میں معاملات کی زمام کار ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے اور اولو الامر کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، اولو الامر ایک فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تو کتاب و سنت کے منافی ہے، پھر کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اب دوبارہ رجوع کرو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف، وہاں سے دیکھو کہ واقعتاً بات صحیح ہے یا نہیں. اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا اولو الامر کا حکم، اور اگر تم ثابت کر دو کہ یہ تو ان حدود کو کراس کر گیا ہے تو وہ حکم نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول والیوم الاخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور یہی تاویل نتیجہ کار کے اعتبار سے مناسب ہے. بس یہاں ایک تشنگی ہے کہ یہ جو ردوہ اللہ والرسول، اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے فرض کیجئے کہ خلیفہ ہیں حضرت عمر اور وہ ایک فیصلہ دے رہے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور ایسا ہوا ہے جب عراق اور شام اور ایران اور مصر کی یہ تمام ملک جو ہے فتح ہو گئے، اور فتح کرنے والے چند ہزار صحابہ تھے. اب انہوں نے کہا یہ ساری زمینیں جو ہیں ان ملکوں کی، یہ مال غنیمت ہے، پانچواں حصہ بیت المال کا ہوگا جو خمس ہے، جو کہ مال غنیمت کا حکم جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر دسویں پارے کے شروع میں آیا ہے، چار حصے بقیہ ہمارے اندر تقسیم کر دیجئے۔ اب اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا، چند ہزار فیوڈل لارڈز، بڑے بڑے رقبوں کے مالک۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ اموال فی شمار ہوں گے، اموال غنیمت نہیں۔ یہ اجتہاد کیا انہوں نے، اموال فی وہ ہیں جو بغیر لڑے بھیڑے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور وہ اموال فی جو ہیں وہ کل کے کل بیت المال کے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اموال غنیمت صرف وہ ہوں گے جو محاذ جنگ پر مال ملے، ہتھیار ہیں، تلواریں ہیں، زرہے ہیں اور ڈھالیں ہیں، جو بھی ہیں، نیزے ہیں، پھر یہ کہ وہاں پر ان کا سامان رسد ہے، بہت کچھ ان کا سامان رسد ہے، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جو بھی ہے۔ اور جو وہاں قیدی بن گئے وہ غلام ہوں گے، جو وہاں کوئی عورتیں ہیں محاذ جنگ پر وہ کنیزیں بنیں گی، وہ تقسیم کی جائیں گی۔ لیکن اب یہ پورا ملک میں جو لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب تو نہ غلام بنیں گے، نہ کنیزیں بنیں گی، نہ وہ جنگ میں موجود تھے، لہذا ان کا معاملہ جو ہے وہ اموال فی کا ہوگا، یہ ملکیت ہوگی بیت المال کی، یہ ساری زمینیں بیت المال کی ملکیت ہوگی، انہی کو کہتے ہیں خراجی زمینیں۔ جو ہوتی ہیں مسلمانوں کی ملکیتی زمین وہ عشری کہلاتی ہے، اس میں سے عشر لیا جاتا ہے، دسواں حصہ یا بیسواں حصہ، اور خراجی سے خراج لیا جاتا ہے جو براہ راست بیت المال میں جاتا ہے۔ تو یہ تھا فیصلہ، لیکن بہت سے صحابہ نے کہا کہ یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو معاملہ جو ہے اس کی کوئی نظیر جو ہے حضور کے زمانے میں تو موجود نہیں ہے، آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے۔ لہذا اس وقت کیا کیا گیا، دس صحابہ کی ایک کمیٹی بنی اور لیے گئے سارے کے سارے انصاری، کہ جو زراعت کے کام سے واقف تھے، پانچ اوس میں سے، پانچ خزرج میں سے۔ ان کے سامنے حضرت عمر نے بھی اپنا معاملہ رکھا اور جو حضرات اختلاف کر رہے تھے انہوں نے بھی کیا۔ اس کمیٹی نے حضرت عمر کی رائے مانی، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ تو چنانچہ گویا کہ یہ اصول ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے کہ خلیفہ وقت سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کی رائے کے موافق بھی، اور اگر کمیٹی فیصلہ کر دیتی کہ نہیں جو اختلاف کر رہے ہیں ان کی بات صحیح ہے تو فیصلہ اور ہو جاتا۔ اب آج کی دنیا میں اس کام کے لیے جو ریاست کے ادارے وجود میں آ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جدید ریاست کے تین بڑے بڑے پلرز کہلاتے ہیں، ادارے، انسٹیٹیوشنز، ایک ہے ایگزیکٹو انتظامیہ، ایک ہے لیجسلیچر مقننہ، اور ایک عدلیہ، تین ہیں۔ اس میں اب ظاہر بات ہے کہ آج کے دور میں یہ فیصلہ عدلیہ کرے گی۔ عدلیہ ایک ایسی جگہ ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں تو ان پڑھ لوگ بھی جا سکتے ہیں، خیر اب یہ طے کر رہے ہیں کہ گریجویٹ سے کم کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ قید ختم ہو جائے گی، چلنے والی نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ہاں ان پڑھ لوگ بھی ہوتے تھے اور ہو سکتے ہیں، جو انگوٹھا ہی لگاتے ہیں یا صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں، اور دوسرے بھی ہوں گے یا جدید تعلیم یافتہ ہوں گے، ان کو تو معلوم نہیں کتاب سنت کا، تو ہم فیصلہ اس پارلیمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن اور کوئی ادارہ بھی نہیں ہے، اولو الامر اب وہی ہے، اب کوئی خلیفہ تو نہیں ہے موجود، کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے۔ لہذا اب بدمیانی بات کیا ہوگی کہ علماء وہ عدالت میں جا سکتے ہیں، دلیلیں دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے یہ جو کمرشل انٹرسٹ ہے، بینک انٹرسٹ ہے، اس کے بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ میں بہت سے وکلاء نے جا کر یہ رائے پیش کی اور بڑے دلیل کے ساتھ پیش کی، جس میں آپ کے لاہور کے بہت بڑے وکیل، ٹاپ کے وکلاء میں سے ایس ایم ظفر صاحب بھی تھے، اور کراچی کے ایک بہت بڑے وکیل خالد اسحاق صاحب بھی تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو بینک انٹرسٹ ہے، کمرشل انٹرسٹ ہے، یہ ربا نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن وہاں دوسروں نے بھی دلائل دیے، علماء گئے، کتاب و سنت سے دلائل دیے انہوں نے، عدالت نے علماء کے دلائل کو قبول کیا، فیصلہ دے دیا کہ ہے، یہ ربا ہے اور حرام ہے، چاہے وہ یوزری ہو اور چاہے کمرشل انٹرسٹ ہو، یہ دونوں ربا کے اندر آتے ہیں اور حرام ہے، یکساں حرام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اصل میں، کہ جو آج کے زمانے میں چونکہ جو قوت نافذہ ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، قانون سازی تو وہی کرے گی، البتہ یہ کہ یہ انلمیٹڈ پاور نہیں ہے کہ جو فیصلہ کر دے چونکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہو گیا لہذا لازم، نہیں نہیں، اس کو چیلنج کرنے کا اختیار ہر شہری کو حاصل ہوگا کہ وہ عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ صاحب ہماری مقننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے نزدیک کتاب و سنت کے منافی ہے، ہمیں موقع دیا جائے. وہ موقع ملے گا، پھر علماء جائیں گے وہاں پر آرگو کریں گے، جوریس کنسلٹس آئیں گے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے عوامی جلسوں میں ہونے والی نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ہونے والی نہیں. یہ تو یہ کہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی جو ہے ان کی تعلیمات، اس کی باریکیوں میں جانا پڑے گا، یہ اہل علم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جا کر فیصلہ کریں گے اور تب جو در حقیقت یہ ایک قانون بنے گا اور قانون نافذ ہوگا. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اجتہاد بدریہ پارلیمنٹ کا جو اصل مطلب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اب میں کچھ اس وقت کے حالات کے بارے میں آج چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اندیشہ مجھے یہ ہے کہ تھوڑا سا آج وقت زیادہ لگ جائے گا، اس کے لیے ذہن تیار ہو جائیں. ارض فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک مہینے سے زیادہ جس طریقے سے دہشت گردی وہاں اسرائیل نے کی ہے، ٹینکوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، بڑے F-16 جہازوں کے ذریعے ٹارگیٹڈ فائرنگ بھی کی ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ ان کا کر کے، اور سینکڑوں کو شہید کیا ہے، ہزاروں کو قید کیا ہے، اور وہ غالباً سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی اور دھماکہ نہیں ہوگا. لیکن ایک زبردست دھماکہ ہو گیا، دو ہوئے، ایک چھوٹا ایک بڑا. نتیجہ یہ ہے کہ شیرون صاحب جو گئے ہوئے تھے واشنگٹن ملنے کے لیے، بش صاحب سے بھاگے واپس آئے ہیں، اور اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اور سخت تر اقدام کریں گے. یہ اور سخت تر اقدام کیا ہوگا ذرا وہ میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہی اسی اجتماع میں کہ اسرائیل کی اصل کوشش کیا ہے، کہ یہ پورا اسرائیل جو ہے ویسٹ بینک سمیت، غازہ سمیت، یہ خالص ان کا یہودی ملک بن جائے اور فلسطینی یہاں سے نکال دیے جائیں، کچھ کو دھکیل دیا جائے سینائی پینسلا میں، غازہ والے جو ہیں ادھر چلے جائیں، دفع ہو جائیں، اور ادھر سے جارڈن ریور ہے صرف درمیان میں، اس کو کراس کریں اور ویسٹ بینک کے سارے جو ہیں فلسطینی وہ اردن میں چلے جائیں. اس وقت تک کوئی خاص بات ان کی طرف سے ایسی نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں ابوظہبی میں، ان کی طرف سے ای میل کے ذریعے سے اسرائیل کا ایک بہت بڑا اہم جو ہسٹورین ہے مارٹن وین کریولڈ، اس کا ای میل کے ذریعے سے مجھے اس کا مقالہ ملا ہے. اس میں صاف طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ اب اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ جتنے یہ فلسطینی ہیں ان سب کو اردن میں دھکیل دیا جائے. ظاہر بات ہے کہ دھکیلنا کیسے ہوگا، پہلے یہ کہ ایتھنک کلنسنگ ہوگی، اوروں کو ماریں گے ماریں گے ماریں گے تاکہ یہ گھر سے نکل کے بھاگے جائیں، بستیاں ان کی اجاڑ دی جائیں گی، جیسے کہ کیا ہے انہوں نے ایک مہینے میں جو کچھ کیا ہے، اسی کو آپ 10 سے ضرب دے لیجئے، 100 سے ضرب دے لیجئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال پہلے بھی ایک پول ہوا تھا، گیلپ پول، رائے لوگوں سے معلوم کرنے کے لیے اس تجویز پر کہ آیا سارے فلسطینیوں کو یہاں سے نکال کر اور اردن میں دھکیل دینا چاہیے. 2 سال پہلے جو اسرائیلی تھے ان میں صرف 8% تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے. اسی پر اب نیا پول جو لیا گیا ہے 44% اسرائیلیز نے کہا جی ہاں یہی کرنا چاہیے. اس پر یہ جو لکھنے والے مضمون نگار ہیں مارٹن وین کریولڈ، انہوں نے کہا کہ اب جو نقشہ سامنے آ رہا ہے، نائٹ میئر جس کو کہ پہلے کسی نے کہا تھا، میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا تھا ٹی وی پر، نائٹ میئر سیناریو وہی انہوں نے الفاظ میں کھینچا ہے، یہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے کوئی رد عمل آئے اور اسرائیل وہی 1967 کی جو ہے تاریخ دہرا دے گا، 8 دن کے اندر اندر ان سارے عرب ممالک کا برکس نکال دے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن حالات کا رخ یہی ہے، تیور یہی ہے، اور یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے. کیوں ہے؟ ہم نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا، کسی ملک میں نہیں کیا. پہلے ہم غلام تھے، کوئی انگریزوں کا، کوئی فرانسیسیوں کا، کوئی ولندیزیوں کا، لیکن آزادی پانے کے بعد بھی کہیں کسی نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا. اس حوالے سے ہم بڑے مجرم ہیں اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے. ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بیرونی افواج اب ہمارے ہاں دندنا رہی ہیں. پہلے تو حکومت کے نمائندے جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، یہ ہم سارے کام جو ہے خود کر رہے ہیں، حالانکہ امریکن نیوز پیپرز کھل کر کہتے رہے کہ ہیں جا رہے ہیں، ہمارے امریکی کمانڈوز بھی جا رہے ہیں. لیکن جب یہ کہ فیصل آباد سے بڑی تعداد میں القاعدہ کے ارکان کو گرفتار کر کے لے کر گئے، امریکن آئے اور لے کر گئے، اور انہیں ابو زبیدہ نامی جو ہے ایک اہم لیڈر اسامہ ابن لادن کے قریبی ساتھیوں میں سے اور ذمہ دار لوگوں میں سے انہیں فیصل آباد سے گرفتار کیا. اور اب جو دھماکہ کراچی میں ہوا ہے اس کے لیے فرانسیسی آ گئے فوراً تحقیقات کرنے کی. تو ہماری سوورنٹی کہاں ہے؟ ہم کہاں ایک آزاد ملک ہیں؟ ہمارے ہاں برطانوی اور امریکی فوجیں اگر دندنا رہی ہوں اور ہمارے آزاد قبائل کے اندر وہ کھل کر آپریشن کر رہے ہیں، کھل کر. اور ظاہر بات ہے ایک بہت بڑے دینی رہنما سے میری بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے حال ہی میں، انہوں نے کہا کہ ہم خود جو ہیں قبائلیوں کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، اس خوف سے کہ خدا نہ خواستہ اگر قبائلی علاقے میں افغانستان والی صورتحال پیدا ہو گئی تو امریکہ کو کون روکے گا؟ وہ تو دیزی کٹر جو ہے بمبارڈمنٹ جو ہے کر کے اور ہمارے ان علاقوں کو صاف کر دیں. تو اس وقت تو جو ایک زمانے میں امریکہ کے ایئر فورس کا چیف کراچی میں آ کر کہہ گیا تھا ہمارے ایئر فورس کے آفیسرز کے ایک اجتماع میں کہ امریکہ اب ایک مست ہاتھی کے مانند ہے، جو اس کے سامنے آئے گا کچل دیا جائے گا. یہ ہے صورتحال اس وقت. تو ہماری وہ آزادی جو ہے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. ہم اپنے مجرموں کی تحقیقات خود نہیں کر سکتے، ایف بی آئی والے آئیں گے وہ کریں گے، اب آ گئے فرانسیسی وہ کریں گے، اور ہمارے علاقے کے اندر دوسری افواج جو ہیں اب وہ ہماری کسی اجازت وغیرہ کے جو ہے وہ پابند نہیں ہے، سنتے ہی نہیں، جہاں چاہتے جاتے. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، کراچی میں جو یہ خود کش دھماکہ ہوا، یہ پہلا واقعہ جو ہوا ہمارے کراچی پاکستان میں، دہشت گردی کے اور انداز تھے، فائرنگ ہو گئی، بم پھینک دیا، کچھ اور کر دیا، خود کش دھماکہ یہ پہلا ہوا، اور معلوم ہوا کہ کسی بہت ٹرینڈ شخص نے کیا، بہت ٹرینڈ ماہر شخص. اور اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عام دہشت گردی ہے، اور عام دہشت گردی کے بارے میں ہمارا عام طور پر خیال یہی ہوتا ہے کہ میں بھارت کا ہاتھ ہے. لیکن ایک دوسرا امکان بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاں کے جو جہادی گروپس ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ ناراض ہیں، اب پہلے حکومت ان کی سرپرستی کرتی تھی، اب حکومت نے بین کر دیا ہے، اور وہ لوگ ٹرینڈ ہیں، آخر انہیں تو ٹریننگ دی گئی تھی نا، ٹریننگ دی گئی، انہوں نے جا کر جنگیں کی ہیں، اب افغانستان میں بھی گئے ہیں، کام کیا ہے، اور کشمیر میں بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ان میں سے کسی کا کام. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہو سکتا ہے القاعدہ کے جو لوگ اب پاکستان میں بچے کھچے رہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں ہمارے لیے کوئی امان نہیں ہے. ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہوں، کہیں چھپے ہوئے ہوں، اگر ابو زبیدہ اور ان کے ساتھی ہو سکتے تھے تو اور بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ اب جس کو کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، پاکستان میں اگر ہمارے ساتھ یہی حشر ہونا ہے اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گوانٹانامو اس پنجروں کے اندر جو ہے یہ امریکہ کے حوالے کرنے والے ہیں، تو پھر ہم یہیں پہ کچھ کچھ بھی نہ کریں. یہ صورتحال اگر ہے تو یہ نہایت خوفناک ہے. آج تک پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ جو بھی کچھ ہوا، فوج آئی بار بار آئی، لیکن یہ کہ باہمی خونریزی نہیں ہوئی جیسے کہ الجزائر میں ہوئی، مصر میں ہوئی، وہ نہیں ہوا ہمارے ہاں. لیکن یہ کہ اب اگر اس کا آغاز ہو گیا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ کرے کہ یہ معاملہ بھی عام دہشت گردی والا ہی ہو اور بھارتی ایجنسی در حقیقت اس کے پیچھے ملوث ہوں، لیکن یہ کہ دوسرے امکان کو آپ بالکل دوبارہ رد نہیں کر سکتے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک نہایت خطرناک دور کا نقطہ آغاز بن جائے گا. لاہور میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے قرآن مجید کے ایک خادم پروفیسر عطاء الرحمان ثاقب صاحب قتل ہوئے. اب اس ہفتے کے دوران ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک جو ہمارے ہاں کے بہت معروف دانشور, ٹیلی ویژن پہ ان کے پروگرام بہت پسندیدہ کیے جاتے رہے, سرکاری ٹی وی پر اگر نہیں ہوتے تھے تو لوگ سپانسر کرتے تھے, سپانسر کرنے میں بڑے بڑے پیسے لگتے ہیں, تو بڑے کاروباری ادارے جو ہیں سپانسر کر کے پیسے خرچ کر کے انہیں ٹائم دے کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ ان کا جس طریقے سے قتل ہوا ہے اس سے بھی صورتحال جو ہے بہت پیچیدہ نظر آ رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نئی دہشت گردی ہو. ویسے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں حضرات کا کوئی کنٹروورشیل رول نہیں تھا ہمارے ہاں. نہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب کوئی سیاسی آدمی تھے اور نہ ہی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کوئی سیاسی آدمی تھے, نہ ہی فرقے واریت کا معاملہ کوئی ان کے ساتھ منسوب تھا نہ ان کے ساتھ منسوب تھا. یہ اب جو ہے معاملہ, اور خاص طور پر چونکہ یہ قرآن کے خادموں کا معاملہ ہے, اس حوالے سے اب ایک سوالیہ نشان ہے جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تیسرا نمبر آپ کا ہے. یہ صورتحال جو ہے واقعتا خوفناک ہے, بلکہ مجھے امریکہ سے ایک فون آیا ہے, وہاں تو یہ افواہ اڑ چکی ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے لیکن میں بچ گیا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کوئی ایسی نوبت نہیں آئی ہے. اس معاملے میں میرے ساتھی جو ہے وہ پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام ہونا چاہیے. میری گزارش ان سب سے یہ ہے کہ سیکیورٹی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اور کوئی سیکیورٹی نہیں. خاص طور پر آج کل کلاشنکوف کا دور ہے, ایک برسٹ میں کتنے چھرے نکلتے ہیں, کتنی گولیاں نکلتی ہیں, نشانہ چوک سکتا ہی نہیں, اور ایک برسٹ ماری اور بھاگے نکل گئے. اس حوالے سے کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کہیں کوئی آپ کے ساتھ محافظین بھی ہیں, ان کے پاس بھی کلاشنکوف ہے. زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھا کرے, کہیں وہ کلاشنکوف وہ بھی مارے, ممکن ہے کسی کو مار لے, ورنہ وہ بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ. لیکن جہاں تک جو ٹارگٹ ہے وہ تو انہیں حاصل ہو جاتا ہے, ٹارگٹ تو ختم ہو جاتا ہے ان کا. وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. یہ چونکہ کراچی میں کچھ عرصے سے دوبارہ اس طرح کے معاملات شروع ہوئے, تو وہاں کے ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے بعض ساتھیوں کے اصرار کی بنا پر میرے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کیا. باوردی گارڈز, وہ چونکہ وہاں پر ایسی ایجنسیاں ہیں جو اس کے معاوضہ لیتی ہیں, حکومت کی طرف سے لائسنس ہیں, ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں. سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ایئرپورٹ سے لے کر مجھے وہاں تک قرآن اکیڈمی تک پھر واپس لانا, وہاں پر بھی پہرا, میں نے پسند نہیں کیا. میں نے کہا یہ بات غلط ہے, مجھے پسند نہیں ہے. چنانچہ اب وہاں پہ شورا نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں بھی میں اپنے تمام ویل ویشرز سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور ہے تو کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ موت تو آنی ہے. انکا میتن وانہم لمیتون, اے نبی آپ کو بھی موت آ کر رہے گی اور آپ کے یہ دشمن جو ہے ان کو بھی موت آ کر رہے گی. تو موت سے تو ظاہر بات ہے کہ کسی کو رستگاری نہیں ہے. اور بڑا پیارا ایک مقولہ ہے, کفا بالموت واعظہ اور کفا بالموت حافظہ. ایک تو یہ کہ واعظ کہنے والی سب سے بڑی شے جو ہے وہ موت ہے. موت کو یاد رکھو گے تو اس سے بڑا واعظ کوئی اور نہیں ہے. موت کو یاد رکھو, اذکروا ذکر حادم اللذات موت, اکثروا ذکر حادم اللذات موت. حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو موت تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے, اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد رہے کہ انہی محلات میں نہیں رہنا ہے, انہی مخملی گدوں پر نہیں رہنا ہے, جا کر ریت کے اوپر لٹا دیے جاؤ گے اور قبر جو ہے اوپر سے بند کر دی جائے گی. ہونا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے. لیکن یہ کہ سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 61 ہے جو بڑی پیاری ہے, بہت پیاری ہے, بہت اہم ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اللہ تعالی اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, وہ تمہارے اوپر نگران اور حفاظت کرنے والے محافظ بھیجتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے. جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے, بدا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے بالکل برابر سے کوئی بس یا کار ایسی گزرتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی نے ہاتھ دے کر مجھے بچایا ہے ورنہ بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی. کوئی انویزیبل ہینڈ, کوئی فرشتہ ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت تک موت کا وقت نہیں آیا. کفا بالموت حافظہ کے معنی کیا ہے؟ جب تک موت کا وقت نہیں آیا موت نہیں آ سکتی, تو گویا کہ سب سے بڑی محافظ تو موت ہے. جب تک اس کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی شخص مار نہیں سکتا, کوئی قتل نہیں کر سکتا, موت آ نہیں سکتی. اسی طریقے سے جب تک اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت میں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں رہے اسے کوئی نہیں مار سکتا, اور یہ ہے در حقیقت یرسلو علیکم حفظا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے محافظ اپنی طرف سے, باڈی گارڈ تو اللہ کی طرف سے موجود ہے, تم خام خواہ کسی اور باڈی گارڈ کی کیا فکر کرتے ہو؟ علامہ احسان الہی ظہیر کے بڑے باڈی گارڈز ہوتے تھے, ہوا کیا ہے, بم پھٹا اور آپ کو معلوم ہے جس بری طرح زخمی ہوئے ہیں, باڈی گارڈ بھی درے رہ گئے, پتہ نہیں کوئی ان میں سے ختم بھی ہوا مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح, باڈی گارڈ بھی مارے جاتے. تو صورتحال جو ہے یرسل علیکم حفظا حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب ہماری مشیت میں جو تم میں سے کسی کی موت کا وقت جو ہے معین ہے, جب وہ وقت آ جاتا ہے توفت ہو رسولنا, تو ہمارے یہ فرشتادہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پھر تمہاری جان قبض کرتے ہیں, وہم لا یفرطون, اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. لہذا موت تو اپنے وقت پر آئے گی. ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی میں سے میں نے دیکھا ایک دوپہر کے اخبار نکلتے ہیں, ان میں ایک کی سرخی تھی تین اہم شخصیات ٹارگٹ. اب وہ کون اہم شخصیات ہیں؟ ظاہر بات ہے میں تو اپنے آپ کو اہم شخصیات میں نہیں سمجھتا, بڑا ادنا سا دین کا خادم ہوں, لیکن یہ کہ کوئی اور شخصیات ہوگی جن کے بارے میں اب یہ خبریں اڑ رہی ہیں. بہرحال آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے لیے دعائے مغفرت کر لیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمته وحاسبه حسابا یسیرا, اللہم اغفر له وارحمه وادخله فی رحمتک وحاسبه حسابا یسیرا, اللہم نور مرقده واکرم منزله والحقه بعبادک الصالحین, اللہم انہو کان من عبادک خلقتہ وہدیتہ للاسلام وانہو یحتاج الى مغفرتک ومن یغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفرة من عندك وارحمه انك انت الغفور الرحیم, ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.